Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu Vessalamu ala Habibihi Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vazkur Rabbaka fi nefsika tazerruan ve khifatan ve dunel cehar ودون الجهر من القول بالغضب والاصال ولا تكن من الغافلين اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زان به الرسول نو پارا سوره اعراف کی آخری آیات ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ, اپنے پروردگار کو, اپنے خالق و مالک کو, اپنے پیدا کرنے والے کو, روزی دینے والے کو, تمام نعمتیں عطا کرنے والے کو یاد کرتے رہو. فی نفسک, دل ہی دل میں. اللہ اور بندے کے تعلق کا معاملہ عجیب ہے. وہ ہر جگہ موجود ہے, ہر شے سے آگاہ ہے. جو کچھ ہو چکا اس کے علم میں ہے, جو ہو رہا ہے وہ جانتا ہے, جو آئندہ ہوگا وہ جانتا ہے اس کے علم میں. آدمی کیا سوچتا ہے, کیا کرتا ہے, اس کا کردار کیا ہے, اس کے افکار کیا ہے, یہ سب کچھ رب کریم کے علم میں ہے. انسانی وجود کا ایک ایک ذرہ کیا کر رہا ہے اور آگے کیا کرے گا, یہ سب کچھ وہ جانتا ہے. کوئی چیز اس کی ذات سے پوشیدہ نہیں. لیکن بندہ اس قدر مجبور اور اس قدر بے بس ہے کہ وہ خود اللہ کو بھی نہیں جانتا. بندے کے لیے سب سے بڑا غیب اللہ کی ذات ہے, اور یہ بڑی آسانی سے جو ہم کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ, یہ اتنا آسان نہ تھا جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ ہوئے. یہ ضروری نہیں کہ سارے لوگ اللہ سے بیزار ہی تھے. بعثت عالی سے پہلے ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ کو جاننا چاہتے تھے, اللہ کی تلاش میں تھے, اور ایسے لوگ بھی ملتے ہیں تاریخ میں جنہوں نے جہاں تک بس چلا دنیا میں پھر کر دیکھا کہ کوئی ہمیں اللہ کی راہ بتائے, اللہ کی ذات کے بارے, اللہ کی صفات کے بارے بتائے, اللہ کیسا ہے, اللہ کون ہے, اللہ کہاں ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضور کی بعثت سے پہلے کئی صدیاں جو گزری, اسے عہد فطرت کہا جاتا ہے, جو تاریکی کا دور تھا جس میں کسی کو ذات باری تعالی کے بارے کوئی علم نہیں تھا. اور ایسے لوگ جو کائنات کو دیکھ کر اندازہ کرتے تھے کہ اس کے بنانے والا, اس کے چلانے والا کوئی ہے, یہ اتنا بڑا کارخانہ اتفاقاً نہیں چل رہا. جن لوگوں کو اللہ نے شعور بخشا تھا, وہ سورج کے طلوع و غروب, ہواؤں کے چلنے, بادلوں اور بارشوں کے آنے جانے, دن رات کے بدلنے, موسموں کے تغیر و تبدل, چیزوں کے پیدا ہونے فنا ہونے کی ایک خاص ترتیب ہے, ایک خاص وقت ہے، ہر چیز اپنے وقت پہ اگتی ہے، اپنے وقت پہ فنا ہو جاتی ہے، اس ترتیب کو کون قائم رکھتا ہے؟ کتنی بے شمار جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، اپنے موسم میں اگتی ہیں، ان پہ بیج لگتے ہیں، پھر وہ خشک ہو کر مٹی میں مل جاتی ہیں، پھر جب تک اس کا اپنا موسم نہیں آتا تب تک اسی مٹی میں وہی بیج محفوظ رہتا ہے، اس پر بارشیں بھی ہوتی رہتی ہیں، سب کچھ ہوتا رہتا ہے، نہیں اگتا۔ لیکن جب اس کا وقت آتا ہے، اسی وہی بیج جو مٹی میں پڑا تھا پھر اگ پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ اپنے آپ نہیں ہوتا، اس بیج کو کسی نے محفوظ رکھا، اس وقت تک اس کی حفاظت کی، اس وقت پر اسے اگا دیا۔ وہ کون ہے؟ ایسی طاقت جو ہر چیز کا دھیان رکھے ہوئے، ہر چیز پہ قادر ہے، ایک سانس کے ساتھ دنیا میں اتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا۔ جتنے میں ہم ایک سانس لیتے ہیں، کروڑوں انسان مر جاتے ہیں، کروڑوں چیزیں مر جاتی ہیں، جانور مر جاتے ہیں، درخت گر جاتے ہیں، سبزے خشک ہو جاتے ہیں، پانی خشک ہو جاتے ہیں، اور ایک سانس لینے میں کروڑوں جگہ پہ کہیں بارش ہو رہی ہے، کہیں بادل ہو رہا ہے، کہیں سبزہ اگ رہا ہے، کہیں انسان پیدا ہو رہے ہیں، کہیں جانور پیدا ہو رہے ہیں، کوئی ان آنے جانے والوں کی گنتی شمار نہیں کر سکتا کہ ایک لمحے میں کتنی تبدیلی ہوتی ہے۔ پھر اس میں کہیں رکاوٹ نہیں آتی، کہیں خرابی پیدا نہیں ہوتی، کوئی ایسی تبدیلی نہیں آتی جو غلط نظر آئے۔ تو یہ سب کچھ از خود نہیں ہو رہا، کوئی اس کا کرنے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ کیسا ہے؟ مکہ مکرمہ کے رہنے والے شخص تھے جن کا نام زید بن عمر بن نفیل تھا۔ بہت سے ناموں کے ساتھ ان کا نام بڑا جلی حروف میں ملتا ہے تاریخ میں، کہ انہوں نے جہاں تک وہ چل سکے، دور دراز شہروں میں، دور دراز گرجوں میں، چرچوں میں، یہودیوں کے عبادت گاہوں میں، ان کے علماء سے حقیقت جاننا چاہیے، اور ساری عمر پیدل سفر میں گزار دی۔ لیکن میں نے بتایا یہی گیا کہ ہمارے پاس حکایات ہیں، حقیقت نہیں، حقیقت گم ہو چکی ہے۔ ہمارے پاس تو حکایات ہیں، ان کو لے کر مذہب بنا کر ہم بیٹھے۔ پھر وہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، ربم واحدنم الف ربن الدین و اذا تقسمت الامور، کہ رب یا اس کارگاہ کو بنانے اور چلانے والا کوئی ایک ہے، ایک سے زیادہ ہوتے تو کبھی ان میں اختلاف آتا، کبھی کوئی جھگڑا ہوتا، کبھی کسی چیز میں کہیں کوئی خرابی پیدا ہوتی۔ یہ جو آپ نے ہزاروں رب بنا رکھے ہیں اور ہزاروں بت پوج رہے ہو، یہ فضول بات ہے۔ رب ایک ہی ہو سکتا ہے، ہزاروں رب نہیں ہو سکتے۔ جب کئی رب ہوں گے تو پھر ہر ایک کی اپنا مشورہ، اپنی صلاح، اپنی رائے ہوگی، اور خدا جانے وہ کیا کرنا چاہے، دوسرا کیا کرنا چاہے۔ یہ ایک ہی ہستی ہے، وہ جو چاہتی ہے کر رہی ہے۔ اور یہ جو تم نے ہزاروں رب بنا رکھے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اور یہ کوئی دین نہیں کہ جب کام بانٹ دیے جائیں کہ جی یہ اولاد دیتا ہے، یہ روزی دیتا ہے، وہ بارش برساتا ہے، یہ صحت دیتا ہے، بندہ ایک ہے، اور اس پر کام کرنے والے تم نے ہزاروں بنا اور اس کے سارے امور تقسیم کر دیے ہیں۔ ادین و اذا تقسمت الامور، جب کام بانٹ دیے جائیں تو یہ دین نہیں ہے، یہ تو کوئی لمیٹڈ فرم بنا لی تم نے۔ ترکت اللات والعزی جمیعا، نے کہا میں لات اور عزا اور تمام بتوں کو چھوڑتا ہوں. کذالک یفعل الرجل البصیر, اور جس بندے کو اللہ نے بصارت دی, بصیرت دی, دل کی آنکھیں دی, وہ ایسا ہی کرے گا. پھر وہ روتے تھے اور مٹی آج پہ اٹھا کر اس پہ پیشانی رکھ دیتے اور کہتے میں جانتا ہوں تو ہے, مجھے یہ نہیں پتا تو کہاں ہے, کیسا ہے, تیری عبادت کا کیا طریقہ ہے, کس بات پہ تو راضی ہے, تو میری یہی عبادت تو قبول فرما لے, میں تیرے لیے سجدہ کرتا ہوں. مولانا حالی نے کہا جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا اور فلسفیوں سے کھل نہ سکا, وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اعزاز آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ انہوں نے ایک جملے میں ذات باری کا تعارف کرا دیا, لا الہ الا اللہ. ایک چھوٹے سے جملے میں ہر فرد و بشر تک یہ بات پہنچا دی کہ اللہ ہے اور اس جیسا کوئی نہیں ہے, اور وہ ایسا ہے کہ وہ عبادت کا مستحق ہے, اس کی عبادت کی جائے, اور کوئی ایسا نہیں جس کو پوجا جائے یا جس کی عبادت کی جائے. اور یہ بات بتائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. اب یہ خبر ہم تک پہنچی کہ اللہ ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا, ہم نے یقین کر دیا, لیکن ہمارا دل کیسے مانے کہ وہ ہے؟ دل مانتا ہے دیکھی ہوئی چیزوں کو. سورج نکلا ہوا ہے, آنکھوں نے دیکھا, دماغ نے بتایا سورج ہے, دل مانتا ہے سورج ہے. جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس کو بھی دھوپ پہ نکلے دھوپ کی تمازت بتا دیتی ہے کہ دن نکلا ہوا ہے. کوئی نہ کوئی چیز یا اسے محسوس وہ کر لیتا ہے, یا کوئی دوسرا کسی اندھے کو بھی بتا دیتا ہے کہ بھئی اب دن چڑھایا ہے, اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی تو آنکھیں ہیں, اس کا مطلب ہے دن ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کو براہ راست بتایا ان کا عالم یہی تھا کہ انہیں اور کسی دلیل کی ضرورت باقی نہ رہی, اور ان کا دل یقین کر گیا کہ اللہ ہے. لیکن سارے لوگوں نے تو وہ زمانہ نہیں پایا, اور نبوت تو قیام قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے اور رہے گی. تو یہ جو دنیا بعد میں آ رہی ہے یہ کیا کرے؟ ہم تک تو 1400 سال بعد پیغام پہنچا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا, کتنے لوگوں سے ہو کر گزرا, کتنی نسلوں سے ہو کر گزرا. تو ہمارا دل, ہمارا باطن, ہمارا ضمیر, وہ کیسے مانے کہ اللہ ہے جب اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے, اللہ کا کوئی رنگ نہیں ہے, کوئی حلیہ نہیں ہے, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ چھو سکتے ہیں, نہ کوئی مثال بتا سکتے ہیں, تو کیسے مانے؟ اس کا طریقہ بتایا قرآن کریم نے کہ بندے اور اللہ کا رشتہ ہے کہ بندہ اللہ کا نام لیتا رہے, دل ہی دل میں اس کی یاد کو بسائے رکھے, تو وہ ایسا کریم ہے, اس کے نام میں ایسی برکت ہے کہ پھر اس کے جمال کی, اس کے حسن کی, اس کی ذات کی تجلیات دل پہ وارد ہونے لگتی ہیں, اور آنکھیں دیکھیں یا نہ دیکھیں دل مان اٹھتا ہے کہ میرا اللہ ہے. آنکھوں کو نظر آئے نہ آئے, دماغ کو اس بات کی سمجھ آئے نہ آئے, دل مان اٹھتا ہے کہ میرا اللہ ہے. اس کا نسخہ یہاں بتایا, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ, اپنے دل ہی دل میں اپنے پروردگار کو یاد کرتا رہے. تضرع نہایت عاجزی سے. وہ کتنا عظیم ہے, کتنی بڑی کارگاہ حیات کا خالق و مالک ہے, ازلی و ابدی ہے. میں ایک عارضی مخلوق ہوں, وقت کی لمحاتی زندگی ہے میرے پاس, عاجز و محتاج ہوں. اس کی عظمت کو سامنے رکھ کے نہایت تضرع سے, نہایت عاجزی سے, وقیفہ اور اس کی ناراضگی سے ڈرتا رہے. وہ ایسی ہستی ہے کہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہیے, ایسا کچھ نہ ہو جائے مجھ سے جس سے وہ خفا ہو جائے. ودون الجہر, کھپ ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں, شور مچانے کی ضرورت بھی نہیں, آواز بلند کرنے کی بھی ضرورت. ودون الجہر من القول, نہایت خاموشی اور پست آواز کے ساتھ, بالغدو والآصال, کتنی دفعہ یاد کروں بارے الہ, ہزار مرتبہ, پانچ سو مرتبہ, پانچ ہزار مرتبہ, ایک لاکھ مرتبہ, فرمایا نہیں, رات دن صبح شام ہر وقت ہر لمحہ, دن ہو یا رات, کھڑے ہو یا بیٹھے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, وہ لوگ جو کھڑے ہوں اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوں اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں, لیٹے ہوں اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں, جب بھی ہوش ساتھ دے اللہ کو یاد کرتا رہے. ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے, واذکر ربک اذا نسیت, کسی کام میں لگ گئے, کسی بات میں لگ گئے, بات بھول گئی, جب یاد آ جائے پھر اللہ اللہ کرنا شروع کر دے, اللہ کا ذکر شروع کر دے. اور فرمایا, ولا تکم من الغافلین, اور غافلوں میں شامل مت ہو, غفلت نہ کی جائے ذکر الہی میں. غفلت کی کوئی میعاد نہیں بتائی کہ دو دن غافل نہ رہنا, یا ایک دن غافل نہ رہنا, یا ایک سال غافل نہ رہنا. مطلق غفلت سے منع فرمایا کہ کبھی غافل مت ہونا. اب یہ جو مطلق غفلت ہے, یہ ایک لمحے کی بھی ہو سکتی ہے, چند منٹ کی بھی ہو سکتی ہے. فرمایا وہ بھی تیرے حق میں صحیح نہیں ہے. ہر وقت, ہر لمحہ, ہر آن, اپنے دل ہی دل میں اپنے پروردگار کی یاد کو زندہ رکھا. قرآن حکیم کا ایک اصول ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, جس کام کی جس بندے میں طاقت نہیں, یا جو کام بندہ کر نہیں سکتا, اس کا اسے مکلف ہی نہیں ٹھہرایا جاتا. ایک بندہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا, وہ کھڑا ہو کر پڑھنے کا مکلف نہیں, حالانکہ نماز کا قیام فرض ہے, لیکن وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ فرض اس سے ساکت ہے, وہ بیٹھ کے پڑھے. ایک بندہ بیٹھ بھی نہیں سکتا, وہ لیٹ کر اشارے سے پڑھ لے, اس پہ وہ بھی ساکت ہے. یعنی جو کام کر نہیں سکتا اس کا وہ مکلف نہیں ہے. اب اگر بندہ ذکر دوام کر نہ سکتا تو ذکر دوام کا اس کو حکم کیوں دیا جاتا؟ اگر یہ ممکن نہ ہوتا کہ بندے کے دل میں ہر وقت اللہ کا نام گونجتا رہے, تو پھر اس کا حکم کیوں دیا جاتا؟ اگر حکم دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بندے کے بس میں ہے. کیسے بس میں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عہد ذری جن خوش نصیبوں نے پایا, تو نگاہ عالی کی ایک برکت تھی. کسی کی نگاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود عالی پر پڑ گئی, یا آپ کی نگاہ اس کے وجود پر پڑ گئی, ایک نظر کی بات تھی. فرمایا, ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ, جسے ایمان نصیب ہوا اور اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو دیکھ لیا, تو اس ایک نگاہ کی بات تھی. تو کسی نے کہا تھا من سی پا رہے دل بھی فروشم، میں اپنے دل کے ٹکڑے بیچنا چاہتا. من سی پا رہے دل بھی فروشم، میں اپنے دل کے پارے فروخت کرنا چاہتا ہوں. بگفتہ قیمتش گفتم نگاہے، کسی نے پوچھا کیا لوگے، دل کے ٹکڑوں کی قیمت کیا ہے جب بیچ رہے ہو. گفتم نگاہے، میں نے کہا ایک نگاہ، ایک نظر میں سب لٹا دوں. گفتہ کم ترش، اس نے کہا سودا اس طرح نہیں ہوتا کہ جو تم مانگو وہ مل جائے، تم نے قیمت مانگ لی، اب اس سے کتنی رعایت کرو گے؟ کم بھی کرو. گفتہ کم ترش، اس سے کم کتنی کرو گے؟ گفتم کے گاہے، اس نے کہا یار زندگی میں کبھی ایک نگاہ صحیح، ایک نگاہ کی بات ہے، کبھی زندگی میں ایک نگاہ سے. یہ نگاہ تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ زندگی میں کسی کو ایک نگاہ نصیب ہو گئی تو اللہ خبر دیتے ہیں ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، کھال سے لے کر نہاں خانہ دل تک نہ صرف ان کا دل ذاکر ہو گیا بلکہ وجود کا ہر ذرہ ذاکر ہو گیا، کھال کا ہر ذرہ، گوشت کا ہر ذرہ، رگ و ریشے کا ہر ذرہ، پٹھے ہڈیوں کا ہر ذرہ، گودا ہڈیوں میں گودا ہے وہ بھی، دل تک، دل سے لے کر کھال تک ہر باڈی سیل جو ہے وہ ذاکر ہو گیا. یہ کرم تو ہوا صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ اجمعین پر، جنہوں نے وعد زرین نہیں پایا وہ کیا کریں؟ ان میں سے بھی جس کسی کو صحابی کی صحبت اور ملاقات نصیب ہو گئی اس کا وجود ذاکر ہو گیا، وہ تابعی بن گیا. جس کسی کو تابعین سے صحبت نصیب ہوئی وہ تبع تابعی بن گیا اور اس کا بھی انگ ذاکر ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے جس میں میرا قیام ہے اس کائنات ارضی پر. جب میں یہاں سے پردہ فرما جاؤں گا تو جو میرے بعد کے لوگ ہوں گے وہ سب سے بہترین زمانہ ہے، پھر جو ان کے بعد لوگ آئیں گے وہ بہترین زمانہ. اب تبع تابعین کا دور بھی گزر گیا، بعد والے کیا کریں؟ قرآن حکیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا، صحابہ کرام نے سنا، اگلوں نے کہاں سے حاصل کیا؟ تابعین نے صحابہ سے، تبع تابعین نے تابعین سے. اللہ حاضر آج ہم تک وراثت میں آ رہا ہے، ہم نے اپنے پہلوں سے حاصل کیا ہے، ہمارے بعد میں آنے والے ہم سے حاصل کریں گے. اس میں توارث ہے، موروثی طور پر چل رہا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، کوئی اپنی طرف سے گھٹا بڑھا نہیں سکتا، کوئی اس کا ایک نقطہ نہ مٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا. وراثتاً اسی طرح حدیث مبارک، احکام شرعی، ان کی تفسیر، ان کی ترتیب. قرآن نے تو کہہ دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب نماز کے اوقات کیا ہیں، رکعت کتنی ہے، رکعتوں میں پڑھنا کیا ہے، قیام کیسے ہے، سجود کیسے ہے، رکوع کیسے ہے، قومہ کیا ہے، جلسہ کیا ہے، یہ تو ایک لمبی ترتیب ہے، یہ کہاں سے آئی؟ قرآن نے تو ایک سادہ سا جملہ کہہ دیا کہ صلاۃ قائم کرو، اب اس کے سارے ارکان کیسے ہیں یہ بتائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود ان پر عمل کیا اور صحابہ کرام کو سکھایا اور انہیں اپنے سامنے عمل کرتے دیکھ کر تصدیق فرمائی تو متعین ہو گیا کہ یہ صلاۃ ہے. روزہ رکھو، اس کے سارے ارکان روزے حضور نے رکھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے صحابہ کرام نے رکھے اور متعین ہو گیا، نکاح، طلاق، خرید و فروخت، زندگی کا ہر کام حضور کے سامنے متعین ہو گیا صحابہ کے پاس. سارے کا سارا دین وراثتاً صحابہ سے تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین کو، حتیٰ کہ آج تک منتقل ہوتا چلا آ رہا. آج ہمیں بھی پتہ ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، خرید و فروخت میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کھانے پینے میں حلال حرام کیا ہے. یہ سب کچھ کسی کے گھر کی بات نہیں، یہ وراثتاً آ رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور یہی دین ہے. اس میں کوئی نئی چیز داخل کرے یا اس میں سے کسی چیز کو چھوڑ دے، اسے بدعت کہا جاتا ہے، برائی کہا جاتا ہے. اسی طرح یہ قلبی کیفیات اور ذکر دوام بھی عطا ہے محمد الرسول اللہ کی، صحابہ کو ہوئی، صحابہ سے تابعین کو، تبع تابعین کو. پھر جس طرح شعبے تقسیم ہو گئے کہ کچھ لوگ محدث کہلائے اور انہوں نے حدیث شریف کی خدمت کی اور دوسرے لوگوں تک حدیث کو پہنچانے کا ذریعہ بنے، کچھ لوگ مفسر کہلائے اور انہوں نے تفسیر کی خدمت کی اور قرآن کریم کے معانی و مفاہیم اگلی نسلوں تک پہنچائے، کچھ لوگ فقیہ کہلائے اور انہوں نے شرعی مسائل اور فقہ آگے تک پہنچائی، اسی طرح کچھ لوگ ولی اللہ کہلائے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ شعبہ سنبھالا کہ ذکر قلبی کیسے ہو اور کس طرح سے اس کی کیفیت نصیب ہو اور دل کو کیسے یقین و اعتبار آ جائے کہ میرا اللہ ہے. جس طرح فقہا کا ایک طبقہ ہے، جس طرح محدثین کا ایک طبقہ ہے، جس طرح مفسرین کا ایک طبقہ ہے، اسی طرح اولیاء اللہ کا اور صوفیاء کا ایک طبقہ ہے جو صحابہ کبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ تابعین، تبع تابعین سے لے کر آج تک وہ نور بانٹ رہے ہیں جو دلوں کو زندہ کر دیتا. اور دل کی زندگی حقیقی حیات ہے. ہر عبادت میں خشوع و خضوع کی شرط عائد کی جاتی ہے، اور خشوع و خضوع دل کا فعل ہے. دل اللہ کو جانتا ہی نہ ہو، یہ ہم لوگ جو چب تکوں کے بس بک جاتے ہیں اور دین کے خلاف کام کر لیتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں جبکہ ہم نسلاً 14 صدیوں سے ہمارے اجداد کلمہ پڑھتے آ رہے ہیں اور ہم اللہ کو جان مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، پھر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ سن سنا کر ہم مانتے تو ہیں، دماغ مانتا ہے، دل نہیں مانتا. جب دل مانے گا تب بات بنے. ہم سے نمازیں کیوں چھوٹ جاتی ہیں؟ دنیا کے معمولی کام نہیں چھوٹتے. جانور چرانے ہوں تو وہ نہیں چھوٹتے، ہل جوتنا ہو تو وہ نہیں چھوٹتا، کاروبار حیات، چھوٹے چھوٹے کام، کسی سے ملنا آنا جانا سب ہوتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت چھوٹ جاتی ہے. اس لیے کہ دل میں اللہ بسا نہیں ہے. دل نہیں مانتا کہ جب میں مسجد جاتا ہوں تو میں اللہ کے روبرو ہوتا ہوں، جب میں سجدہ کرتا ہوں تو وہ میرے سامنے ہوتا ہے، جب میں رکوع کرتا ہوں تو وہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، جب میں اس کی تعریف اور ثنا کرتا ہوں تو وہ سن رہا ہوتا ہے، جب میں اپنی گزارشات پیش کرتا ہوں تو وہ سن رہا ہوتا ہے. دل کب مانے؟ جب دل میں اللہ ہو. فما وقت ربک فی نفسک، اپنے دل میں اللہ کو بسا لو. اس طرح بساؤ کہ کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو، پڑوسی کو، ساتھ کھڑے ہوئے بندے کو آواز نہ آئے، لیکن تمہارا دل اللہ اللہ کر رہا ہو، اور کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جب دل پہ غفلت آ جائے. اور دل جب ذاکر ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا بندہ سو جاتا ہے کبھی دل دھڑکنا بھولتا ہے؟ ورنہ جو سو جائے دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو مر جائے. بندہ سو رہا ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، لیکن دل دھڑک رہا ہوتا ہے. بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، دل دھڑک رہا ہوتا ہے. اسی طرح جب وہ اللہ اللہ سیکھ لیتا ہے تو بندہ کام کاج کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، بندہ سو جاتا ہے وہ اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، بندہ مر جاتا ہے لیکن دل اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے. جب دل ذاکر ہو جائے تو بندہ مر جائے تو اس کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے لیکن اس سے اللہ کا ذکر بند نہیں ہوتا، وہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ذاکرین کی قبروں کو بھی دیکھے کوئی تو ذکر کے انوارات اس مٹی سے بھی اٹھ رہے ہوتے. جن لوگوں کو اللہ نے دل کی نگاہ دی ہے، جو لوگ صاحب بصیرت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صاف اندھیری رات ہو اور ستاروں بھرا آسمان ہو تو اتنے ستارے آسمان پر نظر نہیں آتے جتنے زمین پر انوارات چپے چپے سے اٹھ رہے ہوتے ہیں جہاں جہاں ذاکرین دفن. مجھے سلطان میر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ نام فقیر کے نانگا باہو قبر کے نانگی جیوے ہو، اور قبر میں زندہ ہو کر ہلکے نہیں چلانا، جانور تو نہیں چلانا، کاروبار تو نہیں کرنا، قبر انہی کی زندہ ہے جن کی قبر میں بھی تجلیاں جاری ہیں، جن کے ذرات خاک میں مل کر بھی اللہ اللہ کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری سب سے بڑی مصیبت، اور ہمیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم 15ویں صدی میں 1400 سال بیت گئے، 15ویں صدی میں ہم آ گئے. 1500 سال بعد یا 15ویں صدی میں بیٹھ کر وہ درد پالنا جس کی دکان 14 صدیاں پہلے لگائی گئی تھی، اتنا آسان کام نہیں. پھر یہ آج خود ہوتا نہیں ہے، جس طرح کوئی بتائے نہیں تو کلمہ آتا ہے، جس طرح کوئی بتائے نہیں تو قرآن کا پتہ چلتا ہے، جس طرح کوئی بتانے والا نہ ہو تو حلال حرام یا مسائل کا پتہ چلتا ہے، نہیں نہ چلتا. اسی طرح کوئی سکھانے والا نہ ہو تو دل ذاکر نہیں ہوتا. اور 14ویں صدی تک بڑا عجیب زمانہ رہا، 14 صدیوں تک ہر عالم جو بھی کسی مدرسے سے فارغ ہوتا وہ کسی نہ کسی ولی اللہ کی خدمت میں جاتا اور ذکر قلبی سیکھتا. آپ علماء کی سوانح پڑھیے، ہر عالم کے حالات میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں مدرسے سے انہوں نے تحصیل علم مکمل کی اور فارغ ہونے کے بعد فلاں بزرگ کی خدمت میں 2 سال رہے، 5 سال رہے، وہاں سے خرقہ خلافت حاصل کیا اور پھر میدان عمل میں آئے. یعنی ایک کیسا عجیب خوبصورت زمانہ تھا کہ جو بندہ مسائل سیکھتا، قرآن سیکھتا، حدیث سیکھتا، پھر وہ درد دل بھی خریدتا اور پھر لوگوں کے پاس آتا، پھر اس کی باتوں میں اثر ہوتا، درد ہوتا، لوگوں کو وہ جہاں مسائل بتاتا وہاں کیفیات بھی بانٹتا اور لوگوں کی اصلاح ہوتی. اب جس زمانے میں ہم آئے ہیں یہ اتنے دور ہو گیا ہے کہ ہمارا آج کا مولوی کہتا ہے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. بہت چند اللہ کے بندے رہ گئے ہیں جو اس موضوع پہ بھی بات کرتے ہیں، اب اکثریت ان کی ہو گئی ہے جو کہتے ہیں یہ تو اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اور بعد اس سے بھی آگے بڑھ گئے، وہ اس کے خلاف دلیلیں پیش کر. کتنی ہماری بدقسمتی کی بات ہے، ہم کیسے زمانے میں پھنس گئے کہ کوئی درد عطا نہ کرتا، کوئی ہمارے دل کو ذاکر نہ کرتا لیکن ہمارے ایمان کو تو خراب نہ کرتا، ہمیں امیدوار تو رکھتا اس بات کا کہ اللہ میرے دل میں بھی کوئی اللہ اللہ کی کیفیت بس جائے، یہ بھی غنیمت تھا. لیکن ہم ایسے دور میں آپ پھنسے ہیں کہ جہاں دین کے دعوے دار اور عالم ہونے کے مدعی اور پیشوا ہونے کے مدعی منع کرتے ہیں کہ اللہ کی یاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اللہ کی یاد کی ضرورت نہیں، باقی بچے گا کیا؟ بندے کو کہہ دیا جائے کہ دل کے دھڑکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کے پاس باقی بچے گا کیا؟ اور ضرورت نہیں ہے تو اس کا حکم قرآن کریم دے کیوں رہا ہے؟ کتنی دیدہ گلیری ہے کہ قرآن نے ہر جگہ کہا. اچھا کہتے ہیں جی نماز ذکر ہے یہ کافی ہے. ٹھیک ہے نماز ذکر ہے, لیکن نماز کے ذکر پر قرآن نے بس نہیں کیا. فرمایا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. نماز ختم ہو جائے, مکمل ہو جائے, جاؤ اپنا کام کاج کرو, روزی تلاش کرو, لیکن اللہ کا ذکر کرتے رہو. قرآن نے نماز پر بس نہیں فرمایا, فرمایا نماز ختم ہو جائے, جاؤ کام کاج کرو, روزی تلاش کرو, لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو. میدان کارزار میں جنگ ہو رہی ہے, مقابلہ ہو رہا ہے, آگ اور آتش و آہن برس رہا ہے, گولے برس رہے ہیں, وجودوں کے پرخ سے اڑ رہے ہیں. اللہ کریم فرماتا ہے اذا لقیتم فئة فاثبتوا, اے ایمان والو اگر کسی مخالف لشکر سے مقابلہ آ جائے تو جم جاؤ, تمہیں بھاگنا زیر نہیں دیتا, تمہارے ساتھ اللہ ہے, تم کیوں بھاگو, جم کے لڑو, بچ کے لڑو. لیکن فرمایا وذکر اللہ, ذکر اللہ کا کرتے رہو. جان دے رہا ہے, اس گولی کے سامنے سینہ تانے کھڑا ہے, فرمایا اس حال میں بھی اللہ اللہ کرتے رہو. موسیٰ علیہ السلام کو, حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا دونوں بھائی جاؤ فرعون کے پاس. فقولا له قولا لینا, فرعون سے نرمی سے بات کرنا. موسیٰ علیہ السلام کا مزاج تیز تھا, فرمایا آپ ذرا سخت مزاج ہیں, اور جب دعوت و تبلیغ جو ہوتی ہے وہ سختی سے نہیں ہوتی, اگلے کو لتاڑ کر نہیں ہوتی, نرمی سے محبت سے پیار سے اس سے بات کرنا. اللہ بھی کتنا کریم ہے. فرعون خدائی دعویٰ کیے بیٹھے, اور وہ کریم فرماتا ہے تیری باتوں سے بھڑک کر وہ اپنی خدائی پہ قائم نہ رہے, آپ بات نرمی سے کیجئے گا, پھر بھی اگر وہ اس طرف رہنا چاہتا ہے تو اس کی اپنی پسند, لیکن ساتھ حکم دیا وزارت تنیا فی ذکری, میرے ذکر میں کوتاہی یا غفلت نہ ہے, ذکر کرتے رہے. اعلیٰ نبی کا وجود ذاکر ہوتا ہے, نبی کا ہر رگ و ریشہ ذاکر ہوتا ہے. فرمایا ذاکر تو ہے لیکن تمہاری توجہ فرعون کی طرف زیادہ اور ذکر کی طرف کم نہ ہو. پھر کون ہے جو کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں؟ میرے بھائی ذکر الہی کے بغیر نہ اسلام کی صحیح سمجھ آتی ہے نہ اس پر عمل کرنے کو جی چاہتا ہے. بلکہ اب تو ایسا دور آ گیا ہے, ایسا زمانہ آ گیا, آپ نے دیکھا بیمار معمولی دوا سے صحت مند ہو جاتا ہے, لیکن کبھی زیادہ بیمار ہوتا ہے اس سے بہت اچھی دوائیں دی جاتی ہیں, بڑی دیر بعد جا کر صحت مند ہوتا ہے. ایک درجہ بیماری کا ایسا بھی آتا ہے کہ دنیا کی سواری دوائیں ناکام ہو جاتی ہیں اور وہ مر جاتا ہے. یہ ذکر قلبی بھی دوا ہے, اور جس دور میں ہم ہیں یہ ایسا بدبختی کا دور ہے کہ لوگ بیس بیس سال ذکر کرتے رہتے ہیں پھر بھی مر جاتے ہیں, گمراہ ہو جاتے ہیں, مرض بڑھ گیا ہے. اور یہ کس وجہ سے ہے؟ زمانہ بہت دور ہو گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جنہیں دور ہوتے جائیں گے, جنہیں دور ہوتے جائیں گے, تو روشنیاں کم ہوتی جائیں گی, تاریکیاں بڑھتی چلی جائیں گی. ایک نان بھائی تھا, روٹیاں پکا کر بیچا کرتا تھا, جو بچ جاتی وہ دوسرے دن تازہ روٹی سے دگنی قیمت پہ بیچتا, تازہ روٹی چار آنے کی ہے, جو کل کی بچی وہ کہتا ہے آٹھ آنے کی بیچوں گا. تو کسی نے پوچھا تمہارا فلسفہ الٹا ہے میرے بھائی, مہنگی تو تازہ روٹی ہونی چاہیے. اس نے کہا یہ تازہ جو ہے یہ اس کی نسبت محمد الرسول اللہ کے زمانے سے ایک دن اور پیچھے ہے.
وہ اس سے ایک دن آگے ہے حضور کے زمانے کی، اس کی قیمت زیادہ ہے، خریدنی ہے خریدو، نہیں خریدنی ہے خریدو. اب جبکہ ہم باسی روٹی کھانا شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اس کا اندازہ یہ تھا کہ یہ جو کل بنی تھی اسے اس سے ایک دن قرب نصیب تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ تو ان لوگوں کی بات ہے نا جن کے دل میں اللہ بس گیا اور جن کے دل کو یقین آ گیا کہ اللہ ہے. آنکھ دیکھے نہ دیکھے دل خود دیکھ لیتا ہے، آنکھ مانے نہ مانے دل خود مان لیتا ہے، اور جب دل مانتا ہے تو پھر بدن کے ہر حصے کو ماننا پڑ جاتا ہے، کھال گوشت ہڈی رگ ریشہ ہر چیز مان لیتی ہے. اور یہ اللہ کا انعام ہے، جس طرح ہر جگہ حکیم نہیں ملتے، ہر جگہ طبیب نہیں ملتے کہ مرض کو سمجھ لیں اور اس کا علاج کریں. لوگ کیوں بھاگتے ہیں؟ کتنے ڈاکٹر نور پور بیٹھے ہیں، کتنے میانی بیٹھے ہیں، کتنے کرر کہار بیٹھے ہیں، کتنے چکوال بیٹھے ہیں. ہم اپنا مریض لے کر پنڈی یا لاہور کیوں چلے جاتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ڈاکٹر ہو کامل فاضل سیانہ سمجھدار جو اس کے مرض کو بھی جانچ لے، صحیح دوائی دے اور اسے صحت مل جائے. یہاں مفت دیکھنے والے بیٹھے ہیں ہم، وہاں پانچ پانچ سو فیس دے کر انتظار میں قطار میں جا کر لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ اعتبار ہوتا ہے کہ یہ زیادہ فائدہ ہوگا. اسی طرح کبھی کوئی دل کا طبیب بھی تلاش کرو جو ملتے ہی نہیں. دنیا میں سب سے کم یاب اس وقت دلوں کے طبیب ہیں. کوئی ایسا بندہ مل جائے جو ہمارے دل کو بھی اللہ اللہ سکھا دے، کوئی ایسا بندہ مل جائے کہ اللہ کا نام ہمارے دل میں بھی بسا دے، کوئی اللہ کا ایسا بندہ مل جائے جو ہمارے دل کو بھی یقین دلا دے کہ اللہ ہے، یہ اللہ کا جمال ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی عطا ہے، تو بات بن جائے. کیسا زمانہ تھا کہ جنہیں نہیں ملا انہوں نے عمریں لگا دی تلاش کرتے رہے، اور ہم جن پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، جن کی نبوت ہمیشہ کے لیے ہے اور جن کا سورج ہمیشہ چمکتا رہے گا، جس کی روشنی ہمیشہ رہے گی، قیامت تک علماء حق بھی رہیں گے، محدثین بھی رہیں گے، فقہا بھی رہیں گے، مفسرین بھی رہیں گے، اور اللہ اللہ کرنے والے بھی رہیں گے. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا، حتیٰ لا یقال اللہ اللہ، جس دن اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہ رہا قیامت قائم ہو جائے. ہمیں کیوں نہیں ملتے؟ شاید ہمیں اس کی عظمت کا احساس نہیں ہے، ہمیں کوئی بتاتا نہیں ہے. مسجد میں جاؤ تو یا غزلیں اور نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، شعر و شاعری ہوتی رہتی ہے، یا ایک دوسرے سے لڑانے کا پروگرام ہوتا ہے، یا جہنم کی وعید ہوتی ہے، وہ بھی دوستی وہ بھی دوستی، اس کو مار دو اس کو پکڑ لو. کوئی درد دل کی بات بتاتا نہیں ہے، کوئی دل کی حقائق سناتا نہیں ہے، کوئی اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرتا. اور شاید ہم بھی ایسے بد نصیب ہیں کہ ہم بھی تلاش نہیں کرتے کہ کسی کونے میں کہیں دل کی بات بھی ہوتی تو ہوگی. اللہ کریم ہمیں یہ طلب بھی دے، ایسے لوگوں کی مجلس و صحبت بھی دے، اور ہمارے دلوں کو اپنے نام اپنے یاد سے روشن کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.